اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
آگے کچھ کی پیک اپ دے دیجیے جلد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1976 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 11 سے ہو رہا ہے. 22/1 یہ ریفرنس دیکھ لیجیے. بات آپ کو معلوم ہے، پیچھے سے چلی آ رہی ہے حق و باطل کی علم بردار جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ کی. پہلے کشمکش کی تھی اور اس کا آخری درجہ، آخری سٹیج پھر وہ ٹکراؤ اور تصادم ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے. اس میں میں نے جیسا کیا تھا کہ یہ بات نہیں ہے کہ حق کو بزور شمشیر منوایا جاتا ہے، حق کو تو اقرا کے ساتھ منوایا جا ہی نہیں سکتا. حق اپنے آپ کو خود منوا لیتا ہے، وہ ہماری قوت بازو کا محتاج نہیں ہوتا. اقرا اور قوت بازو سے تو دھاندلی کو منوایا جاتا ہے اس طرح سے، حقیقت کو تو ایسے نہیں منوایا جاتا. اور اگر ایسے زور سے زبردستی منوایا جائے تو وہ حقیقت رہتی نہیں ہے. اس کے لیے تو دل اور دماغ کی کامل رضامندی ہونا ضروری ہے. میں نے کہا تھا نا کہ عطائد کے عربی زبان میں عطائد کے بنیادی معنی یہ ہیں. پھر اسے دوہرا دوں کہ کچی کھجور اگر ہو درخت سے تو اسے توڑنے کے لیے جھانپل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے جسے دھاندلی کہتے ہیں، یہ ہے جسے اقرا سے آ جاتا ہے، اور جب وہ پک جاتی ہے تو آج خود ٹپک پڑتی. یہ اس کھجور کا اپنی رضامندی سے پختگی کے بعد پک کر خود نیچے گر جانا، اسے عطائد کہتے تھے. وہ جھانپل سے تو عطائد تو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے یہ جو تصادمات ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ جو کہا جاتا ہے جی اسلام بزور شمشیر پھیلا اور اس کے بعد وہ لڑائیاں اور وجہات، حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے. قوم کسی سے تو ایک طرف رہا، کسی فرد سے بھی اجازت نہیں دیتا قرآن اس طرح سے حقیقت کو منوانے کی. میں نے عرض کیا ہے کہ وہ حقیقت ہی نہیں رہتی، کچی کھجور ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ حق کی علم بردار جماعت حق پر مبنی نظام کے قانون اور اصول اور اقدار جو ہے ان کو پیش کرتی ہے صرف بغیر غور و اقرا کے، لیکن وہ قوتیں جن کے مفادات پر اس سے اثر پڑتا ہے وہ اس کے راستے میں مزاحمت کرتی ہیں. تو مزاحمت تو اگر یہاں تک ہی صرف رہے کہ وہ ان چیزوں کو آگے پھیلنے نہ دے تو خیر قابل برداشت ہیں، لیکن اگر ان کی صورت یہ ہو، اور جو صورت تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں ملتی ہے کہ یہ جماعت مومنین مٹھی بھر جماعت، ساری ان کی متاع حیات 300 افراد، بالآخر گھر بار چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے کہ لو بابا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس زمانے کے جو ذرائع تھے، سواری تھے، اس اعتبار سے مکے اور مدینے کا اس زمانے کا فاصلہ ذرا ملاحظہ فرمائیے تھا، وہاں چلے گئے. اب ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، کوئی تصادم نہیں، لیکن یہ ہے کہ جورش کر کے پوری اپنی قوتوں کے ساتھ مکے مدینے میں جا کے حملہ آور ہونے کے لیے چلے گئے. یہ جو ادھر سے مدافعت اس کی پھر ہوئی ہے، اس مقام پہ پھر یہ آ جاتی ہے حق کی علم بردار جماعت، پھر وہ میدان میں اس کو اترنا پڑتا ہے اور وہاں یہ چیز پھر ہوتی ہے. وہ جو اس بدر کے میدان میں اس حقیقت کی علم بردار نے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس انداز میں حضور نے یہ دعا کی تھی،
سفیں آراستہ ہو گئی تھی. سفیں کیا؟ پوری مسلح 1000 کی فوج کے سامنے یہ 300 افراد جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھیں, تو یہ سب کچھ سفیں آراستہ ہو گئی ہیں تو تاریخ بتاتی کہ حضور ایک طرف کہے نہایت والہانہ انداز میں جذب و کیف کے عالم میں کہا کہ حضور کی چادر مبارک کندھے سے گر گر پڑ رہی تھی, اور وہ دعا کے فکرے اور وہ ہے اصول جو دین کا آ گیا کہ یا اللہ ہم تو جانے دینے کے لیے آ ہی گئے, آخری چیز ہے اور اس کو لے کے آگے, اس سے زیادہ تو نقصان کسی کا کچھ ہو نہیں سکتا, لیکن جو حرض معاف ہو تو یہ گزارش کیے دیتا ہوں کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت 300 کے افراد کی آج یہاں ختم ہو گئی تو چونکہ اس کے ساتھ تو نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے, تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی رہے؟ تیرا نام, ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, غیر ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ بات ہم تو جانے دے دیں گے, لیکن بہرحال کیا انداز ہے یہ کہ تو خود سوچ لیتے. یہ وہ مقام ہے جہاں ان کو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے, یہ یورش کر کے وہاں نہیں گئے, وہی آئے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ مقام جہاں آ کر انہیں میدان جنگ میں آ کر اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھ کر مقابلہ کرنا ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر اس وقت یہ جماعت نہ رہے تو پھر دنیا میں حق کی آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو یہ دو جماعتیں تھیں جن کا تذکرہ چلا آ رہا تھا, کھلا ہوا کفر, کھلا ہوا ایمان. اور اب اس کے بعد 11ویں سورت میں ایک تیسری جماعت کا ذکر ہے, اور یہ وہ جماعت ہے کہ یہ جو کھلے ہوئے دشمن, کھلے ہوئے کافر, ان سے بھی بدتر درجے کے اندر ہوتی ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا جہاں یہ کفر اور ایمان کے متعلق آیات ہیں, ان سے کہیں زیادہ آیات منافقین کے متعلق ہیں. یہ جسد انسانی کا بڑا ہی گہرا ناسور ہوتا ہے, یہ ایسا کینسر ہوتا ہے کہ جس کا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, کہاں کے یہ بالکل ہلاکت امیز انداز میں باہر آ جاتا ہے. منافقین کا طبقہ جماعتوں کے اندر, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ. کہتا جماعتوں کے اندر یہ ہے گروہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. الا حرف, حرف کے مطلب یہ کنارہ ہوتا ہے, دیوار پہ بیٹھے ہوئے کنارے پہ کھڑے ہوئے وہ خدا کی ہدایت کرتے ہیں, دونوں طرف نگاہ ان کی ہوتی. کہا اگر فائدہ ذاتی ادھر جھک جانے میں ہے تو ادھر ہو جاتے, اور اگر کچھ مفاد ادھر نظر آتا ہے تو ادھر ہو جاتے. یہ ادھر اور ادھر کے متعلق ہے. دوسری جگہ 4/143 4/143 142 میں ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ ہے وہ جماعت جو ہر وقت دھوکہ اور فریب دینے کی فکر میں رہتی ہے, لیکن اسے خدا کو کیا دھوکہ دیں گے, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ لوگ خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ان منافقین کا میں سب سے نمایاں طور پر جن کا ذکر کیا ہے قرآن نے وہ کون ہے؟ یہ مذہب پرست. آپ حیران ہوں گے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, صلاۃ کے لیے آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں ساتھ, لیکن انداز کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا تعاون آیا ہے دوسری جگہ, جہاں تو کسالہ آیا ہے جسے فصل مندی کہتے ہیں. بڑی بڑی جامع چیزیں ہیں قرآن کے, یہ جو الفاظ ہیں بار بار آتے ہیں, بار بار دہرانا ہوتا ہے مجھے کہ
تکرار سے ذہن نشین بات بھی ہو جاتی ہے اور جو نوارد حضرات ہوتے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. دین کا ہر حکم, اس کا ہر اصول, اس کا ہر فائدہ اپنا نتیجہ رکھتا ہے. نتیجہ رکھنے کے لیے صلات بھی ایک دین کا, دین کے نظام کا ایک رکن, اس پروگرام کا ایک حصہ جسے صلات کہتے ہیں وہ بھی ہے. اب زبان کے اعتبار سے دیکھیے سمجھایا کیسے جا رہا ہے. کمان اور اس میں سے وہ جو تانت نیچے ہوتی, یہ کمان کے ساتھ تانت لگی ہوئی ہو تو پھر تیر نکلتا ہے نا اس میں سے. لیکن اگر کمان بھی ہو اور تانت بھی ہو اور تیر بھی ہو لیکن تانت کمان کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چیزیں تو تینوں نظر آتی ہیں, کمان بھی تانت بھی تیر بھی. قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ تیر کہیں ٹھکانے پہ بھی جا لگ سکتا ہے, تیر تو نکل ہی نہیں سکتا اس میں. کہتا ہے منافقت کی نماز اس کمان کی طرح ہے جس کی تانت کمان سے الگ رکھی ہوئی. ایزان من قرآن ہے, ایزان من یہ زبان تھی, وہ یہی زبان متحمل ہو سکتی تھی قرآن کی. کیا ہے گراؤ منا, دیکھ رہے ہیں بالکل سیدھے ہے, ٹھیک ہے, قیام بھی ہو رہا ہے, رکوع بھی ہو رہا ہے, سجدہ بھی ہو رہا ہے, دعا بھی مانگی جا رہی ہیں, قیرت بھی بڑی بلند آواز سے ہو رہی ہے, بلکہ حلقے سے بھی نیچے سے نکالے جا رہے ہیں حروف. کمان بھی ہے, تانت بھی ہے, تیر بھی ہے, نہایت اعلیٰ درجے کے فرسٹ کلاس, دیکھ لیجئے ایک ایک گھومنے کے ساتھ بالکل یوراؤن الناس دکھائی دے رہے ہیں چیزیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, قانون خداوندی سامنے نہیں ہوتا, معاملہ ختم ہو گیا. اب انہوں نے تانت بھی الگ رکھی, کمان بھی الگ رکھی, تیر بھی الگ رکھا, آگے آیا یذکرون اللہ ہے اور پھر وہ ذکر کے وہ پھر ضربے بھی لگتی ہیں الا اللہ کی. اس کے بعد کیفیت یہ کیوں ہے؟ مذہب سے نہیں نہ بین ذالک, لا الہ ہاؤ لائے ولا الہ ہاؤ لائے. وقت و ایمان نہیں لاتے تو کفر ہی اختیار کرو. کچھ طبی فائدے تو ہو جائیں گے, کچھ دنیاوی مفاد تو حاصل ہو جائیں گے. شعلہ مستاجل صحیح, تھوڑے سے وقت کے لیے صحیح, ہنگامی مفاد ہی صحیح, کچھ حاصل تو ہو جائے گا, لیکن در کفر ہم پختہ نہیں. ایمان میں پختگی تو ایک طرف, ایک وقت تو کفر میں بھی پختگی ان کی نہیں, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. کیا بات ہے مذبذبین. تذبذب تو ہمارے ہاں بھی یہ لفظ ہے, لیکن ہے کہاں؟ کبھی دیکھا آپ نے مکھی کی طرف؟ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں سے اڑے گی تو کہاں جا بیٹھے گی, اور ہر آن اڑنے کی فکر میں, کوئی متعین مقام نہیں, کوئی متعین روح نہیں. اب یہاں بیٹھی آپ ادھر آ بیٹھی, اور یہاں سے یہ لفظ ہے نا مذبذب. یکسوئی نہیں ہوتی, نہ ادھر نہ ادھر, ان کی یہ کیفیت. یہ لوگ جو ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جماعتوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک لوگ یہ ہوتے ہیں. وہ جسے آپ یتیم کی پختگی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک بات غلط ہو, جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے اسے آپ صحیح سمجھ کے اس پہ یقین رکھیں. یکسو تو آپ ہو گئے نا. ہر شخص جو آپ سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا مانتا ہے, یہ کیا کرے گا. بڑی چیز یہ ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کے متعلق یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں بات ہوئی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. یہ جو قرآن کریم نے ان حقائق کو ماننے والوں کو مومن کہا ہے,
تو ہمارے ہاں تو ایک ہی ترجمہ ہوا ہے نا, مومن کا بلیور اس کا ترجمہ ہو گیا. تو بلیو اس کے لیے ورب ہم نے استعمال کر لیا, اور کچھ آگے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ ہے کیا چیز جسے بلیو کہتے ہیں یا مان لینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے کسی صداقت پہ یقین کر لینا بھی ہے, لیکن مومن کے تو معنی امن دینے والا بھی ہے. قرآن نے تو خود خدا کو کہا ہے المومن, تو اگر مومن کے معنی صرف ایمان لانے والا ہو تو وہ خدا کے مطلب کیا کہیں گے, وہ کس سے ایمان لاتا ہے, ہم تو خدا سے ایمان لاتے ہیں. مومن کا تو مادہ ہی امن ہے. مومن عالم انسانیت کے امن کا ذمہ دار ہوتا ہے. المومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں دوسرے اطمینان سے رہیں کہ اس کی طرف سے مجھے خطرہ نہیں ہے. اور کتنا عجیب ہے وہ معاشرہ, یہ نہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے متعلق یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس سے خطرہ نہیں, ہر انسان کو اس کے متعلق یقین ہوتا ہے کہ اس سے مجھے خطرہ نہیں. اس میں مومن ہی نہیں, مومن اور کافر دنیا کے تمام انسان اس کے اندر موجود ہیں. تو مومن کی تو شان یہ ہوگی نا کہ اس کے متعلق ہر ایک کو یقین ہو کہ اس سے مجھے خطرہ نہیں. یہ یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ معلوم ہو جیسے کہتے ہیں کہ یہ ابھی بڑا باسود ہے, ہمیں پتہ ہے یہ ایسا نہیں کرے گا, اس پہ اعتبار کرو, یہ کبھی نہیں مکرے گا. آپ دیکھتے ہیں کتنا اطمینان اور امن ہو سکتا ہے انسان کو ایسے شخصوں سے معاملہ کرتے وقت. بڑا امن ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ یہ نہیں ایسا کرے گا. معلوم ہے کہ اس کا ریئیکشن فلاں معاملے پہ کیا ہوگا, یہ تو فرد ہے. اگر ایک قوم ہو, جماعت ہو, مومنین کی, ساری دنیا کی اقوام کو یہ معلوم ہوگا پھر کہ فلاں معاملے میں اس قوم کا ریئیکشن کیا ہوگا. انہیں یقین ہوگا کہ یہ دھاندلی نہیں کرے گی قوم, انہیں یقین ہوگا کہ اگر انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے تو اس پہ استوار رہے گی, انہیں یقین ہوگا کہ اگر انہوں نے کسی بات کے متعلق بھی اقرار کر لیا تو پورا کرے گی. آپ سوچئے کہ اس قوم کے ہاتھوں دوسری اقوام اور عالم انسانیت کس طرح امن کے اندر رہے گا. لیکن یہ منافقین ہیں کہ جس جماعت کے اندر ہیں اس جماعت کے افراد کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ دوسرے ہی آن میں کیا کر دے گا. ساتھ چلا جا رہا ہے, آپ کو ہر لمحے اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ آستی میں خنجر تو نہیں چھپا ہوا اس کے. کسی ایسے شخص کے ساتھ چل کے دیکھیے دس قدم جس سے آپ کو یقین نہ ہو, بلکہ ذہن میں یہ ہو کہ پتہ نہیں کس وقت وار کر دے, آپ دیکھیں کہ کیا گزرتی ہے آپ کی. جماعتوں کے اندر یہ افراد ہیں کہ جو کسی قسم کا امن اور چین لینے ہی نہیں دیتے کسی کو, دل کا اطمینان اٹھ جاتا ہے. اپنے ساتھی کی طرف سے ہر وقت آپ کو خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے, خواہ وہ وار نہ ہی کرے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا ریئیکشن رد عمل بندھا ہوا نہیں ہوتا, مقرر نہیں ہوتا, محکم یقینی نہیں ہوتا. لا الہ ہاؤ لائے و لا الہ ہاؤ لائے, معلوم ہی نہیں کہ یہ ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں, وقت میں یہ کیا کریں گے کچھ پتہ نہیں. اصول کیا ہے؟ مسلحت فروشی. اگر فائدہ نظر آتا ہے ادھر ان کے ساتھ, اگر فائدہ ادھر نظر آتا ہے ان کے ساتھ. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ایسے لوگ یہی کہا کرتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی, ادھر سے بھی لو ادھر سے بھی مارو. قرآن کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ, یہ غلط نگری ہے کہ اس طرح سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے. آخرت کا نقصان تو بہت بڑی چیز ہے, اسی دنیا کے اندر یہ جو فریبی ہے جب اس کا نقاب اٹھتا ہے تو اس وقت دیکھیے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. معاشرے کا ذلیل ترین فرد ہوتا ہے یہ. اور زیادہ ہوا خسران المبین, کہا کہ یہ دیکھیے ذرا اس نقصان پہ نگاہ ڈالیے کتنا کھلا ہوا نقصان ہے. لیکن منافق تو اس کو سمجھتا ہی نہیں, وہ تو بڑی کاریگری سمجھتا ہے آدمی, اسے بھی دھوکہ دیا اسے بھی دھوکہ دیا تھا. یہ ہے وہ جماعت کہ قرآن کریم نے شروع سے آخر تک آپ دیکھیے ان سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی تاکید کی ہوئی. کھلے ہوئے دشمن کے متعلق آپ کو معلوم ہے یہ اس کی طاقت ہے, یہ اس کے ارادے ہیں, یہ اس کے عزائم ہیں, یہ اس کی تدابیر ہیں, آپ اس کی مداخلت کا سامان کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آستین میں چھپائے ہوئے خنجر آپ سے ملتا ہے, یہ جو سیوا جی کی طرح آپ کو بظاہر معانکہ کرتا ہے آپ کے ساتھ اور شیر افضل کے وہ پھر وہ پنجے چپ ہو دیتا ہے, یہ منافق جماعت کے اندر جو ہے یہ ہے سب سے زیادہ نقصان دہ سب. اور جون جون کسی جماعت کے اندر یتیم جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس دور میں تو یہ مرض وبائی مرض کی طرح ایپک ڈیمک کی طرح پھیل چکا ہے, ساری خدائی سے بھر گئی. دوسرے مقامات آئیں گے تو میں گناؤں گا قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر آج روش یہ ہو کہ ہر کام قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا چلا جائے وہاں منافقت کم ہوتی چلی جاتی ہے. جب یقین ہو افراد کو کہ یہ کام قاعدے اور قانون کے مطابق ہو جائے گا, یہ یقین بجائے خیر اس قانون کے محکم ہونے کی ایک دلیل بن جاتا ہے. اور اگر وہ قاعدے اور قانون کے خلاف ہوتا چلا جائے, دھاندلی ہوتی چلی جائے, تو یہ افراد جن کے ہاتھوں دھاندلی ہوتی ہے ان کا تو یہ احترام جاتا ہی ہے, خود قانون کا احترام نگاہوں سے اٹھ جاتا ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب قاعدے اور قانون سے کیا بنتا ہے, دیانتدار بن کے بھی ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے, نقصان ہی اٹھایا ہم نے. یقین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر دنیا میں اس جماعت کا وجود کہ جو قانون کا اعتراض عملاً سکھا دے دوسروں کو, امن کی خود ضامن ہو جاتی ہے. یہ ہے معاشرہ جو قرآن قائم کرتا, کہتا ہے ان کی قضیت یہ ہے کہ یدو میں من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک ہو الضلال البعید. کوئی معاملہ درپیش ہو بجائے اس کے کہ قانون خداوندی کو یہ بلائیں کہ اس کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے, پھر قضیت یہ ہے کہ یہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب یہاں اس نے کہا یہ ہے کہ جن میں نفع اور نقصان پہنچانے کی قوت نہیں ہوتی. آگے ہم دیکھیں گے, ابھی قرآن اگلی آیت میں یہ بتا دیتا ہے. اور روزمرہ تجربہ ہمارا یہ ہے کہ شاید اس طرح سے کچھ مفاد تو حاصل ہو ہی جاتے ہیں. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ چیز ان کے اقتدار کی نہیں ہوتی, دھاندلی کی ہوتی ہے, جو کسی کو وہ نفع پہنچا دیتے ہیں نا اس قسم کے لوگ, ان منافقین کی تائید کرنے والے, ان کے پشت و پناہ بننے والے ان کو فائدے پہنچا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ قاعدے اور قانون کے مطابق فائدہ نہیں پہنچا ہوا ہوتا. اگلی بات عجیب کہی ہے قرآن نے, عزیزان یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, اب یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ نفع ہوتا ہی نہیں ہے، کہا ہے کہ ذرا موازنہ کر کے دیکھیے اس نفع کا جو ہوا اور اس قیمت کا جو دی گئی اس نفع حاصل کرنے کے لیے، یہ کرو موازنہ اور پھر دیکھو کہ نفع زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہوا۔ اب موازنہ کرنے کے لیے آپ تو جب یہی جو آپ کا لیول ہے فزیکل زندگی کا دیکھیں گے تو پھر تو یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب نفع زیادہ ہی ہے، کتنا بڑا ٹھیکہ مل گیا، پرمٹ مل گیا، لائسنس مل گیا، الاٹمنٹ ہو گئی اور اس میں خرچ کیا آیا ہے میرا، تو یوں ہی ایک دفعہ دعوت ہی کی تھی نا، اور کیا ہوا تھا، اور اتنا ہو گیا تو منافع تو زیادہ ہو گیا۔ لیکن عزیزان من، قرآن تو بہت دور جاتا ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی انسانیت جو ہے اس کی قیمت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے، ہر وہ فائدہ جو تو اس طرح مناسب سے اور غلط طریقے سے حاصل کرے گا تجھے اپنے شرف انسانیت میں سے کچھ نہ کچھ بیچنا پڑے گا اس کے لیے، اور ہر وہ فائدہ دنیا کا جو شرف انسانیت بیچ کے حاصل کیا جائے گا وہ نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔ عجیب چیزیں کہہ جاتا ہے، فائدے اور نقصان کے کچھ پیمانے بھی تو ہونے چاہیے نا، ٹھیک ہے روپوں کے پیمانے سے ماپیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ذرا پیمانوں کو بدل کے تو دیکھیے، اگر تو انسان کہلاتا ہے انسانیت بھی تو کوئی اپنی قیمت رکھتی ہے، جب بھی تو نے اسے بیچا جو بھی دنیا کا تو فائدہ اٹھائے گا اس کے مقابلے میں نقصان کا سودا ہوگا، نفع کا سودا نہیں ہوگا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر یک ذرہ کم گردد بے انگیز وجود من، اگر میرے شرف انسانیت سے ایک ذرہ بھی کہیں کم ہوتا ہو، بہی قیمت نمی ارض حیات جاویدانی را، اس کی قیمت میں اگر مجھے حیات جاوید ملے تو میں وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شرف انسانیت کا ایک ذرہ بھی اگر کم ہو جائے اور حیات جاویدانی مجھے ملے اس کے عوض میں تو میں تو وہ بھی لینے کے لیے نمی ارض اگتی نہیں، میں مجھے کہنے نا پنجابی نہیں بھائی یہ نہیں بگتا سودا سن مہنگا پہنتا ہے، اور اسے آپ سوچ لیجیے، یہ تو الگ بات ہے کہ آہستہ 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 اس غلط معاشرے کے اندر پھر احساس سے آ ہی جاتا رہتا ہے، تو انسانیت کی جو قدر و قیمت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان حیوان کے لیول پہ آ جاتا ہے، حیوان میں عزت نفس کا احساس و شعور نہیں ہوتا نا، اس کے نزدیک فائدہ اور نقصان صرف تبھی ہوتا ہے۔ عزت نفس کا وہاں احساس نہیں ہوتا، کسی حیوان کے اندر نہیں ہوتا، یہ تو انسانی سطح زندگی ہے جہاں یہ شعور یہ احساس بیدار ہوتا ہے، عزت شعور نفس سیلف کانشیسنیس جسے کہتے ہیں، حیوانات میں سمپل کانشیسنیس ہوتی ہے، صرف سیلف کانشیسنیس نہیں ہوتی، عزت نفس نہیں ہوتی، لہذا ان کے یہاں تو سوال ہی نہیں ہوتا، انہوں نے منہ مارنا تاکہ ڈنڈے بھی پی جان تاکہ یہ ادھر ہک کے ادھر جا کے پھر منہ مار دیتا، گالیاں بھی پی جان تاکہ یہ ادھر جا پھر منہ مار دیتا، ان کے سامنے تو چارے کا وہ منہ مارنا ہے اور ادھر سے جو ہو رہا ہے وہ تبھی چیز ہوتی ہے، عزت نفس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسانیت کا معیار آپ کے سامنے ہے تو پھر تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، خسرت دنیا والا آخرہ کا ترجمہ کر جاتا ہے یہ شخص، خود ہی نہ بیچ, فقیری میں نام پیدا کر, خود ہی نہ بیچ. اور یہی ہے راز قلندری جسے کہا جاتا ہے. قلندری کے معنی شرف انسانیت کا احساس رکھنے والا. عزیز من, شرف انسانیت کو بیچ کر اگر مفاد حاصل کیے جاتے ہیں تو نقصان ہی نقصان ہے. اور قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ جو بھی تمہیں اس طرح سے فائدہ پہنچانے پہ آمادہ ہوگا, یاد رکھو وہ یہ قیمت لے کے تمہیں فائدہ دے گا, اس کے بغیر نہیں. قیمت کا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ رسمت میں روپئے تم سے لے, یہ قیمت تو مسلم انداز سے لی جاتی ہے. سٹیٹسٹک ٹینڈنسی جسے میں کہتا ہوں, کہا کرتا ہوں, جو آج کل کی سائیکالوجی میں ہے, وہ یہی نہیں ہوتا کہ دوسرے سے مال چھینتا ہے, یہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسرے کی فتح مثلا جان سے مار دیتا اسے, نہیں, اسے ذلیل کر کے خوش ہوتا ہے. وہ انتہائی خوشی اس میں یہ ہوتی ہے کہ زندہ رکھا جائے, ذلیل کیا جائے. اور ہر شخص جو فائدے قانون کے خلاف دھاندلی سے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے, وہ اور کوئی قیمت نہیں ہے تو اس کی عزت کی قیمت کو مانگتا ہے نا. جب یہ احساس مٹ جائے, اور ہیں وہ افراد گروہ جن میں یہ احساس ہی باقی نہیں پھر رہتا, جب یہ مٹ جائے تو انسان حیوان کے لیول پہ آ جاتا ہے. تو اگر انسانیت کی سطح زندگی بیچ کے حیوانی سطح پہ چلے گئے, اس سے بڑا نقصان دنیا میں کیا ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے یادو لمن درو ہو اکرب من نفے ہی لبئس المولا و لبئس الحشیر. کہا کہ اس قسم کا آدمی جو تمہاری عزت نفس خرید کے تمہیں فائدہ پہنچا دیتا ہے, اس قسم کے آدمی کا آقا ہونا تو ایک طرف ہو, اس کا تو دوست ہونا بھی بڑی امانت ہے. ایسے کا تو ساتھی ہونا بھی, بلکہ دوست سے بھی لفظ زیادہ اشیر ہی ہے. محض ساتھی ہونا, محض ساتھی ہونا بھی اس قسم کے آدمی کا وجہ ذلت. قیمت تو ذرا دیکھیے نا, کیا دیتا ان سب کی یہ صورت. اور جب یہ عزت نفس کا احساس نہیں رہتا ہے تو وہ کہتا ہے اقبال کہ دین و دانش را غلام ارزاں بے حد. عزت نفس کے احساس ختم ہو جانے کے بعد پھر دین کو بھی اور دانش کو بھی بڑی سستی قیمت پہ بیچ دیتا ہے انسان. دین اور دانش بڑی سستی قیمت پہ بیچ دیتا ہے. سنیے سستی قیمت, کہاں بدن رہا زندہ دار, بدن کو زندہ رکھنے کے لیے جان دے حد جان دے دیتا ہے. سب بند, بدن کو زندہ رکھنے کے لیے جان دے دیتا ہے. وہ جو خدائی قاعدے اور قانون کے مطابق کچھ دیتا ہے, اور یہ جو اس طرح دیتے ہیں, اس کا بھی ایک شخص نے تقابل دکھایا ہے کہ ہاں خدا نانے بے حد جانے بے حد. وہ جو رب العالمین ہے, روٹی بھی دیتا ہے جان بھی بچتا ہے. ای خدا نانے بے حد جانے برد, اور یہ خدا روٹی تو دیتا ہے جان نکال لیتا ہے. اب سوچیے, اب اس آیت کے معنی سمجھ میں آئے, یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. جب تو ان قاعدے اور قوانین کو چھوڑ کے کسی کے پاس منفعت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو یاد رکھ, دے تو دے گا تجھے وہ کچھ, لیکن ذرا حساب کر کے دیکھ اس پیمانہ انسانیت سے کہ نقصان کتنا ہوا, تو نے قیمت کتنی بڑی دی اس کی. سمجھ اس کے مقابلے میں ان اللہ اور خدا کے اگر قاعدے کے مطابق تم یہ منفعت چاہو تو یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار.
یہ معاشرہ جو ہے اس کی خوشحالیاں خوشگواریاں خزاں نادیدہ ہوتی ہیں. ایمان اور اس کے مطابق اس پروگرام کے مطابق کام کرنے کے ساتھ جو کچھ حاصل ہوتا ہے عزت نفس برقرار رہتی ہے, اس کے تقریب انسانیت برقرار رہتی ہے. ان اللہ یفعل ما یری. اب تم یہ کہو گے کہ صاحب یہ پیمانے کیوں ہو گئے کہ صاحب عزت نفس ذرا بیچ دیجئے تو اس کا جو فائدہ حاصل ہوگا بڑے نقصان کا ہوگا, اس کو ساتھ رکھتے ہوئے اگر یہ چیز ہو تو نقصان بھی فائدہ ہوگا. یہ پیمانے یہ کیسے کہا, یہ تمہارے مقرر کردہ نہیں ہے, یہ اس خدا کے مقرر کردہ ہے جس نے تمہیں حیوان کی سطح سے انسان کی سطح پہ پہنچایا ہوا ہے. انسانی سطح پہ یہ کیوں شعور ہے, یہ کیوں احساس ہے, یہ عزت نفس درمیان میں کہیں سے کیوں آ گئی؟ کہتا یہ کیوں تم نہیں پوچھ سکتے, یہ تمہاری پیدا کردہ نہیں ہے. ہم نے ہی حیوان کی سطح کو بلند کر کے انسان کی سطح تم نے تمہیں ہم لائے, آسن تقویم کے اندر ہم تمہیں لائے. یہ ہماری مزید کا پروگرام تھا کہ حیوان سے اوپر ایک اور مخلوق ہماری ہو جس میں عزت نفس ہو, شرط انسانیت کا احساس ہو جس کے اندر, اس کے پیمانے مختلف ہو جائیں گے. اب اگر تم کہو کہ صاحب یہ خان صاحب کے لیے ایسے پیمانے مقرر کر دیے, ٹھیک ہے, گھوڑے گھرے کی طرح انسان بھی اسی طرح سے کرتے پھرتے, تو یہ بات تم نہیں پوچھ سکتے, یہ ہمارا پروگرام تھا. ٹھیک ہے, تمہیں یہ چیز نہیں پگڑی جنہوں کہتے ہیں, جاؤ حیوانی سطح کے اوپر چلے جاؤ, کوئی روک نہیں ہے اس میں, بلکہ وہ تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. اس میں قرآن نے تو خواب اس کے لیے کہا ہے, پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کا چوٹ جائے گا, کہا اس کو تو وہاں قائم رکھنا پتھر کو یا آگے لے جانا پتھر کو یہ مشکل ہوتا ہے, اس کا نیچے گرانا تو مشکل ہی نہیں ہوتا. حیوانی سطح پہ اترنا چاہو تو ایک منٹ میں اتر سکتے ہو, تو جاؤ اتر جاؤ. یہ کیوں ہم سے کہتے ہو کہ ہمیں انسانی سطح پہ کیوں پیدا کر دیں؟ نہیں جی مانتا تو نیچے اتر جائیے, اترے ہوئے پھرتے. کہا اگر اس پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا, انہیں صاحب یہ پیمانے نہیں ہیں, عزت و ذلت کے یہ پیمانے نہیں. جس طریقے سے بھی دولت ہاتھ آ جاتی ہے, منصبیں ہاتھ آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر سب کچھ باقی ہو جاتا ہے, عزت بھی مل جاتی ہے, چودراہٹ بھی مل جاتی ہے. روز یہی کچھ کرتے ہیں, تو سب پیسہ ہو گئے تو سب کچھ ہو جاتا ہے, اور پیسہ نہ ہو تو آدمی چڑھے کی مانگ ہے, پیمانہ یہی رہ جاتا ہے. کہتا اگر یہ چیز تمہارے ذہن میں ہے کہ یہ اقدار اور یہ پیمانے اور یہ اصول اور یہ شرط انسانیت اور یہ قاعدے اور یہ قانون سب لغو ہیں, من کانا یظن ان لن ینصره اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. یہ آج جو ہے اس کا عام ترجمہ ایسا ہے جسے بات سمجھ میں نہیں آتی, اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے مشکل آیات میں سے جسے کہا جاتا ہے, وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان الفاظ عربی کے الفاظ کا ترجمہ اردو میں اپنے ہاں کر لیتے ہیں, وہ تو معنی اردو کے الفاظ دیتے نہیں ہیں, ان معنی کی روح سے ہم مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں وہ فٹ نہیں بیٹھتا, آج مشکل ہو جاتی ہے. وہیں سے ہم عربی زبان سے یا ان کے محاوروں سے ہم اگر معنی پوچھیں تو بات آسان ہو جاتی ہے. عام ترجمہ تو اسے کیا کہا جائے یہ ہے, جیسے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ جسے یہ خیال ہو اور اللہ کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ذریعے سے آسمان پر لے جائے, پھر اسے قطع کر دے, پھر دیکھے کہ کیا اس کی کوششیں اس کو دور کر دیتی ہیں جس پر وہ غیظ میں ہے. کیا سمجھا؟ اگر کچھ نہ سمجھتے پھر بھی بات بہتر ہوتی, ایسا غلط سمجھے گڑے گرب ہو گیا. کچھ نہ سمجھے تو یہ تھا نا کہ قرآن کے متعلق معلومات نہیں, معلومات یہ ہوئی کہ صاحب باتا پاؤں پہ آئے تھے, بجارتا پاؤں پہ آئے گا, یہ بڑی بری بات ہے, بڑی سمجھ آئی ہے.
یہ جو برگشتہ ہوئے وہ پھر رہے ہیں نا آج آپ سے دین سے قرآن سے, یہ وہ نہیں تھے کہ جن کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا, جن کو سمجھ میں یہ آیا تھا کہ صاحب یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں کوئی باری بدل نہیں پڑتی. یہ چیزیں یہ نقصان کرتی ہیں. بات یہ چلی آ رہی ہے کہ پیمانے مختلف ہیں نفع اور نقصان کے, بات یہ چلی آ رہی ہے کہ غلط انداز, غلط قوانین, غلط قاعدے طریقے سے قیدوں, غلط تدابیر کے ذریعے سے جو تم کچھ حاصل کرتے ہو بہت کچھ ہو, اور اس کے بعد پھر یوں کہتے ہو کہ نہیں صاحب ہم نے دیکھ لیا ہے کچھ نہیں بگڑتا, وہ ٹھیک ہے موج ہی موج ہے. کہاں کے یہ قاعدے, کہاں کے قانون, دیانتداری لیے پھرتے ہیں, اصول لیے پھرتے ہیں, یہ روز دیکھ لیجیے سب اٹھا ملے ہو جاتے ہیں, موج کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں بگڑتا صاحب ان کا, دن ب دن پھولتے پھلتے چلے جاتے ہیں. روز یہ خیال ہے نا, کہتے یہ خیال تمہارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے شرط انسانیت کو بھلا کر, اور پھر یہ خیال پختہ ہوتا چلا جاتا ہے جو جو یہ معاشرہ غلط ذرا لمبا ہوتا ہے کہ ہاں سر کچھ نہیں ہوتا, اصل چیز یہی ہے صاحب, جس طرح سے بھی ہو کماؤ کھاؤ. بات یہ ہے یہ چیز بڑی مغالطہ آخری ہے, یہ کبھی زندگی کے قوانین کا نتیجہ کبھی طور پر فزیکلی سامنے آتا ہے اور جلدی آ جاتا ہے. آگ میں ہاتھ ڈالیے جل جاتا ہے, ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے. دس پیاس میں پانی پیجیے تو آپ کو پیاس بجھ جاتی ہے, آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پانی پیاس بجھانے والا زندگی دینے والی چیز ہے. ٹینکیاں کھائیے ہلاکت ہو جاتی ہے, ٹینکیاں کھانے سے ہلاکت ہو جاتی ہے, فوراً محسوس ہو جاتا ہے. لیکن چوری کا گھی کھانے سے ہلاکت ہو جاتی ہے, محسوس نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کا احساس ہم پھر وہی جو حیوانی پیمانے ہیں نا اس سے کرتے. یہ ٹھیک ہے کہ اپنی گائے یا بھینس کو اگر آپ چوری کا دودھ بھی پلاتے چلے جائیں اور نیک کمائی کا پلاتے چلے جائیں تو وہاں تو دودھ ایک ہی اثر کرے گا. بیل اپنے مالک کے کھیت سے جا کے وہ چارہ چر لے یا غیر کے کھیت سے چر لے, بیل کے اندر جا کے یہ چارہ کوئی فرق نہیں پیدا کرے. فزیکل لاز میں اقدار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. H2O کے دو خطروں سے اگر وہ دلیپا سنگھ اور ہری داس وہ یہ کرے گا لیبوریٹری میں تو ایک قطرہ پانی کا پیدا ہو جائے گا, عبد الرحمان کرے گا وہ بھی پیدا ہو جائے گا. فزیکل لاز میں اقدار نہیں آتی, اقدار کا سوال انسانی زندگی پہ آتا ہے, اور انسانی زندگی کا کچھ ایسا انداز رکھ دیا ہے قدرت نے کہ یہاں معاشرہ جس قسم کا ہوتا ہے اس قسم کے نتائج پیدا ہوتے ہیں. فرد معاشرے کے اندر بڑا ہی مجبور ہو جاتا ہے بچارا. ہم غلط معاشرے میں فرد کو دیتے ہیں وہ دیانتدار بنتا ہے, بد دیانت دکاندار چوتھے دن ان کا اس کا فریر مار دیتے ہیں بیچارے کا, چلنے ہی دیتے. دفتروں کے اندر آج کل دیانتدار بن کے ذرا دیکھیے, زندگی دوبھر ہو جاتی ہے انسان. آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ انسان غیر شعوری طور پہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ اصول, یہ قانون, یہ قاعدے کی شے ہے ہی نہیں اصل میں. یہ جو ہے اس کے متعلق کیسے پتا چلے کہ غلط نظام, غلط معاشرہ آخر الامر تباہ کن ہوتا ہے, یہ صرف تاریخ سے پتہ چلتا ہے. تاریخ کا دور بڑا لمبا ہوتا ہے, اس کے نتائج صدیوں میں جا کے برآمد ہوتے ہیں, دنوں میں نہیں ہوتے, لمحوں میں نہیں ہوتے. پورے خدا کا ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے, وہ تاریخ کے ادوار ہیں. اب یہ ہے چیلنج قرآن کا, وہ جو دنیا بھر کی تاریخ خوشی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ ہے جو قرآن یہاں کہہ دیا. وہ تو ایک حقیقت یا اصول بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد جو دلوں میں ابھرنے والے شکوک ہوتے ہیں فوراً ان کا اضافہ ساتھ کے ساتھ کر دیتا ہے. یہ شک ابھرتا ہے غلط معاشرے میں کہ دیانت دار بننے سے کچھ نہیں بنتا, نقصان ہی نقصان ہوتا. کہتا ہے کہ جس کو یہ خیال دامن گیر ہو کہ نہیں صاحب یہ اصول یا قاعدے یوں ہی ہیں, ان سے کوئی نصرت نہیں ملتی, تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے, اس معاشرے سے کہو کہ چلا جائے آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور اپنے آپ کو منقطع کر لے ان اقدار سے ان اصولوں سے, اس کے بعد پھر دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کزالے کا انزل نہ ہو آیات ان بینات, اس طرح سے ہم نے یہ کھلے کھلے دلائل تمہارے سامنے پیش کر دیے. ہم تو دھاندلی سے قرآن بھی نہیں منوانا چاہتے, دلائل ہیں, بینات ہیں, نشانیاں ہیں, علامات ہیں, اصول ہیں, اقدار ہیں, اور بڑے واضح ہیں جو ہم نے بیان کر دیے ہیں. لیکن وہ ان اللہ یادی میں یہ ہوئی, اور پھر وہی بات جو ہمارے ہاں آتی ہے نا, میں یہ شاہ اور میں یہ ریت کی الفاظ, کہ اللہ تو اسے ہدایت دیتا ہے جس کو ہدایت دینے کا وہ ارادہ کرے. تو یہ سارے آیا تو بینات کا ہے کہ لیے پھر بینات کہا انہوں نے, واضح دلائل کہہ رہا ہے ہم نے دیا ان باتوں کے لیے, سارے دلائل بھی پیش کر دیے, وضاحت سے بیان کر دیا, اقوام سابقہ کی شہادات پیش کر دی, اصول بیان کر دیے, کہا آزما کے دیکھ لیجئے, اور کہا اس کے بعد کہ بھائی پھر ہدایت تو وہی ہے جسے ہم ہدایت دینا چاہیں, جو مرضی کر لو تھی, یا سارا سلسلہ قائد نہیں پھر میں یہی جو ہدایت لینے کا ارادہ رکھتا ہے ہدایت تو اسے مل سکتی ہے, جو ارادہ ہی رکھتا ہے ہدایت لینے کو چاہتا ہی نہیں ہے اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے. واضح اصول ہوں, بینات ہوں, کتنے عمدہ محکم قوانین ہوں, کتنی شہادات تاریخی کیوں نہ ہوں, جو چاہتا ہی نہیں ہے صحیح اقدار اختیار کرنا, وہ صحیح اقدار اختیار کیسے کرے گا؟ تمہارا ارادہ ہونا ضروری ہے. الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. وہ کہنے لگا کہ اب یہ اور دنیا میں تم دیکھو گے صحیح انداز سے چلنے والے, غلط انداز سے چلنے والی یہ قومیں, وہ قومیں بھی جو یفلق مذہب کو چھوڑ چکی, وہ بھی کہ جنہوں نے دین کو مذہب کے اندر تبدیل کر لیا, کہ جو وہی حالات جن کے یہاں رہ گئی کہ جن میں کمان بھی ہے, تانت بھی ہے, تیر بھی ہے, صرف نتیجہ کچھ نہیں. کہا یہ سارے گروہ جتنے بھی ہیں, اب یہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب, مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کے الفاظ میں کہ عالمگیر سچائیاں تو تمام مذاہب میں یکساں پائی جاتی ہیں, یکساں پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ بار 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 اللہ تعالیٰ کا یہ چیز کہ جب تک تم اس قرآن کو نہیں مانو گے صحیح راج پہ نہ پہنچ سکو گے, یہ کاہے کے لیے؟ وہی فرقہ بن جانا کہ تمہیں ہری اپنا ہی بھانڈا کھلاؤں گی, یہ بات تو نہیں. اور اس نے کہا کہ یہ مناظروں سے بات طے بھی نہیں ہو سکتی, ساری عمر مناظرے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں, آریوں سے بھی, عیسائیوں سے بھی. آج کل تو یہ دور ختم ہو گیا, ہمارے سبائی دور کے اندر بڑا زور ہوا کرتا تھا مناظروں کا, مناظرہ جیت کے آئے ہیں, جلوس نکل رہا ہے, باد ہے گاڑیاں, زندہ باد. ہم نے دلی میں دیکھا بہت بڑے مولوی صاحب تھے, علامہ صاحب, جلوس نکل رہا ہے ان کا تھا, باد ہے کلکتہ زندہ باد. یہاں کلکتہ تو انگریز کی خاندان میں ابھی تک موجود ہے, وہاں یہ باتیں ہیں کلکتہ کے آگے چلے آ رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں. پوچھا ہم نے کے ساتھ کیا صورت ہوئی, کہنے لگے جی وہ مولانا صاحب ان کا مباحثہ ہوا تھا کلکتے میں حنفیوں کے ساتھ, یہ اہل حدیث تھے, تو وہاں انہوں نے بازا تو جیتا لیکن اس کے اندر انہوں نے کچھ ذرا تیزی ہو گئی, ان سے کچھ گالیاں دے دی امام اعظم کو, انہوں نے دعویٰ کر دیا, ان کو 6 مہینے کی قید ہو گئی. کہنے لگے یار یہ قید سے چھوٹ کے آئے جلوس نہیں تو غائب آ گئے کلکتہ. اب اگلی بات آ گئی کہ یوں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا, فیصلہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مگر برس دب کے تو اور بات آگے ہاتھ آ گئی. یہاں لکھا ہوا ہے یک سے لو بہنا ہوں یام القیام, تیری قیام ہوں کیا کن فیصلہ ہوگا؟ سانو پیدا کی پہنچا ہو رہا, یہاں تو سب مذہب رہے اپنے اپنے مذہب میں اپنی اپنی روش پہ. کلو اردو تو مال دہن پر ان قرآن خود کہتا ہے کہ سب مذہب ہے اپنی اپنی روش میں, وہ سمجھ گیا بالکل ٹھیک. اور اگر یہ مرتے دم تک یہی رہا اور جب تک دنیا قائم ہے یہی قصہ رہا کہ باطل پرست اپنی روش میں مذہب, حق پرست اپنی روش میں مذہب, فیصلہ کن کوئی بات ہو ہی رہی, تو مرنے کے بعد قیامت میں جا کے اگر یہ ہو بھی گیا کہ یار یہ ہے صحیح مذہب, یہ تھا صحیح دین, اس کا جھنڈا بلند ہوگا, باقی سر منہ ہو جائیں گے, ہوا کیا؟ اس دنیا میں تو باطل اسی طرح فروغ پاتا رہا جیسا حق فروغ, حق تو بلکہ سر نگو رہا. وہی بات کہ ہم نے قیامت صرف اس قیامت کو سمجھ لیا جو مرنے کے بعد آنے والی ہے, وہ ٹھیک ہے, قرآن کی روح سے یہ بات نہیں. یہ قیامت کیا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا؟ عزیزان ایمان یہی 4 آیتیں آگے چلیے, یہی سورہ الحج کی آیت 56 56. کہا یہ فیصلہ القیامہ کسے کہا ہے قرآن نے؟ کہا اس وقت تو معاشروں کے نظام یہ ہے کہ معاملات کے فیصلے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی روح سے ہوتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے میزان کی روح سے ہوتے ہیں, ان کے خود وضع کردہ پیمانوں کے روح سے ہوتے ہیں. یہ ان پیمانوں کا, اس ترازو کا, انسانوں کے خود ساختہ قانون ہے جس کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پاتا حق اور صداقت کا, حق اور باطل کا. وہ باطل کے تائید میں 51 ووٹ جب آ جائیں تو وہی حق ہو جاتا ہے. یہاں یہ جو ہر ایک کو مذہبی آزادی بھی جو ہے اور اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے مذہب کے پابند ہے, اور مذہب کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ اس کا نتیجہ قیامت میں نکلنا ہے, اس کی وجہ سے ہر ایک خوش ہے اپنے اپنے معاملے میں. اگر غلط اور صحیح کے نتائج یہاں برآمد ہونے شروع ہو جائے تو فیصلہ ہو جائے. سوال یہ عیسائیت مذہب, یہودیت مذہب اور مسلمانوں کے مذہب کا نہیں ہے, سوال تو نظام کا ہے کہ خدا کے قوانین کے تابع ایک نظام اور انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے متحد ایک نظام, ان کا ٹکراؤ ہے, ان کا تقابل ہے آپس میں. کہا کہ یہ جو فیصلے ہیں نا ان کے آپس میں متنازع امور کے فیصلے کہ حق کون سا ہے باطل پہ کون ہے, یہ اس دن کب کا کب ہوگا؟ الملک یوم ذل باللہ, جب اقتدار سارا خداوندی قوانین کے ہاتھ میں ہوگا, یا کم بہرا ہوں تب فیصلہ ہوگا. یہ معیار اور پیمانہ یہ مقرر تھی, اور اس دور کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے, والامر یوم ذل باللہ جسے کہتا ہے قرآن, وہ ہے دور. اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جتنا جی چاہے اپنے ذاتی عقل و فکر کی روح سے جتنے معاشرے قائم کرنا چاہتا ہے کرتا چلا جائے, نقصان اٹھاتا چلا جائے, تجربے پہ تجربے کرتا چلا جائے گا, ٹرائل اینڈ ایرر ہوتی چلی جائے گی. آخر الامر انسانوں کو پہنچنا ہے اس پہ کہ صحیح انسانی معاشرہ تو وہی ہے جو اقدار انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا جائے گا. اسے کہتے ہیں خداوندی قوانین. ایسا جب فیصلے کا معیار یہ ہو جائے گا یا کم و بینا ہوں, پھر یہ فیصلہ سامنے تمہارے آ جائے گا کہ کون سا نظام حق کا نظام ہے اور کون سا نظام باطل کا نظام ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وقتوا بآیاتنا اولئک لهم عذاب. دونوں گروہ کے نادیے اس وقت یہ ہوگا کہ صحیح قوانین کو ماننے والا, ان کی صداقتوں پہ یقین رکھنے والا گروہ جو ہے کس قدر کامیاب و کامران ہوگا, اس کے خلاف چلنے والا کس قدر ناکام ہوگا. یہ اس وقت فیصلہ ہو سکتا ہے, مناظروں سے فیصلے نہیں ہو سکتے. مذہب کے لیول کے اوپر کبھی فیصلہ ہوا ہی نہیں آج تک کہ غلام مذہب سچا ہے اور غلام مذہب جھوٹا ہے. تو دلال دے دیجیے اپنے یہاں, الفاظ ہی الفاظ ہیں, شاعر یہ کرتے چلے جائیں گے. اب آیا قرآن, فوراً وہ نظام کائنات کی طرف توجہ مبذول کر دیتا ہے. علام کر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کائنات کی ہر شے قانون خداوندی کے سامنے جھکی ہوئی ہے. تو دین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو علم کرا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو, تو محسوس مثال دے رہا ہے. جن میں سے کہیں ذرا بھی اس قانون کی خلاف ورزی ہو جائے, کتنی محنت کھیتی پہ کی جائے, ذرا سی کہیں اس کے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے, وقت پہ پانی نہ دیا جائے, زیادہ دے دیا جائے, نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. جھکے ہوئی ہے کائنات کی ہر شے, لہو من کس کماوات, آسمان کے اجرام فلکی میں, عرض میں, چاند سورج ستارے پہاڑ درخت دواب, یہ ساری حیوانی زندگی جتنی ہے. دابا کہتے ہیں ہر جاندار کو, باقی رہے انسان و کثیر من الناس, سب انسان نہیں, ان میں سے بھی اکثریت ہے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کثیرم کے معنی اکثریت نہیں ہوتا, جن معنی میں کہتے ہیں کہ سم آف دم یہ کرتے ہیں, سم آف دم یہ کرتے ہیں نا, عربی زبان میں بعض کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. یہی یہ صاف ہو گئی بات, کثیرم میں نہ ناطے وہ کثیرم حقہ علیہ العذاب. کثیر کے معنی یہ نہیں کہ اکثریت جھکی ہوئی بھی ہے اور اکثریت گمراہ بھی ہے, وہ تو بےمانی بات ہو جاتی ہے نا. اکثریت تو ایک طرف ہوتی ہے, تو کثیرن کے معنی یہ ہوتا ہے کچھ ان میں سے ایسا بھی کرتے ہیں, کچھ ان کے یہ بھی کرتے ہیں. یعنی اشیاء کائنات میں تو کبھی یہ نہیں ہوتا. وہاں تو ہر نو اپنے اپنے مقبوضہ فرائض کی سرانجام دے, یہ قرآن قانون خداوندی کا اتباع کرتی ہے. کبھی نہیں یہ ہوتا کچھ میں یہ ہو کچھ میں, انسانوں میں یہ ہوتا ہے. بعض ایک طرف ہو جاتے ہیں, بعض اس کے خلاف بھی چلنے لگ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اس بات کو, بنیادی اصول یہ ہے, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. پھر وہی ترجمے لے آئیے کہ یاد رکھو کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور آگے ان اللہ یا فلو ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہو گیا درد. انسانوں میں سے کچھ صحیح بھی چلتے ہیں, غلط چلنے والے حقہ علیہ العذاب, خدا کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, یہ بھی ہو گیا. آگے یہ چیز کہ جسے ہم ذلیل کر دیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا, اور پھر یہ کہ ہم جو چاہتے ہیں کرتے. یہ بات نہیں, پھر میں دوہرا دوں بات, تو ٹھیک ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یہ بات نہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, بڑا ہی غلط سمجھ میں آیا. نہیں جو ہے اللہ ہمارا من مکرم ہے اور وہ پھر ہمارے یہاں وہ مشہور تجل من دشا اور تجل من دشا جناب وہ اللہ تعالیٰ نے کی عزت و ذلت تو نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہوئی ہے ایک آیت نہیں بے شمار آیات اس معاملے میں آئیں گی سامنے وہ تفویض القرآن آ جائے گا میرے آپ کے سامنے تو پھر دیکھیے گا ایک آیت آیت ہی درس میں سامنے لائی جا سکتی ہے عزت اور ذلت کے لیے 35/10 35/10 من کانا یرید العزت جو بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تمہارے ہاں من کانا یرید العزت عزت کے معنی ہمارے ہاں تو صرف ریسپیکٹ ہی رہ گیا نا عربی زبان میں عزت اور ذلت یہ نہیں ہوتی گریس ہے جس گریس کو جسے کہتے ہیں عزت کے معنی قوت اقتدار اس کے ساتھ ریسپیکٹ جو آتی ہے اور ذلیل وہ ذلت کے معنی ہی ہوتا ہے اقتدار سے محرومی مسکینی یہ مانے پھر اس سے جو ذلت آتی ہے عام مانوں میں نہیں مان کانا یرید العزت اسے کہہ دیجئے وللہ العزت جمیع پوری کی پوری عزت قوت اقتدار ریسپیکٹ صرف قرآن خداوندی کے اقتدار سے اتباع سے مل سکتی اب اگلی اس آیت میں عزیزان من دو چیزیں کہی گئی ہیں عجیب و غریب چیزیں کہا کہ ایک تو اس کے قوانین ہیں ان قوانین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ان کا اتباع جو ہے اس سے انسان کو رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے قوانین حق و صداقت جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے خود قانون کے اندر لیکن سنیے عزیزان من کتنی گہرائی میں قرآن جاتا ہے کہا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب صحیح نظریہ زندگی طیب کے معنی ہوتے ہیں جو پھل لانے والا ہو ہمارے ہاں تو طیب کا ترجمہ پاک کیا وہی بات ہو گئی یہ کہیں گے کچھ نہیں سمجھے میں کہوں گا جو سمجھے آپ پوچھ لیجیے اور خبیث اس کے مقابلے میں طیب کے مقابلے میں تو خبیث کا لفظ ہے اور جو ہم نے کہا وہ خبیث ہے یہاں تو وہ نتائج سے بات سمجھاتا ہے طیب اس درخت کو کہتے ہیں کہ پھل دے دے اور نہایت عمدہ خوشگوار پھل دے خبیث وہ درخت ہوتا ہے جو پھل ہی نہ دے کلمت طیب کے معنی وہ نظریہ زندگی جس میں پھل دینے کی صلاحیت ہے ثمر بار ہو سکتا ہے نتیجہ آور ہوتا ہے خدا کے جتنے بھی مقرر کردہ قوانین و نظریات حیات ہیں ان میں صلاحیت ہے پھل دینے کی بعض وہ بیج لیتے وقت بھی وہ کسان دیکھتا ہے کہ نہیں سر ان پہ ٹوڑا لگا رہا ہے گا اس میں کتنی محنت کی جائے وہ فصل پاگی نہیں سکتی ہوگی نہیں سر اس بیج کے اندر نقص ہوتا ہے نا بیج اگر صالح ہوتا ہے جس میں پھل دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی پہ محنت کی جائے گی تو برابر ہوگا نا کہا کہ یہ جو خدا کے دیے ہوئے نظریات حیات ہیں یاد رکھو یہ وہ بیج ہیں جن کے اندر اگنے کی بڑھنے کی پھولنے کی پھلنے کی پھل دینے کی صلاحیت ہے یا سعودو علیہ وہ اپنے مقرر کردہ خدا کی مقرر کردہ منزل کی طرف بڑھتا ہے خود بڑھتا ہے اس میں صلاحیت ہے لیکن والعمل الصالح یرفعہ اس کے ساتھ انسان کی صحیح کوشش شامل ہو جائے تو پوچھو نا کتنی تیزی سے آگے جاتا ہے اور یہ عربی زبان ہے جیسا دو اور یرفعہ یوں مانے تو ہم اردو میں تو یہی کریں گے بلند ہوتا ہے لیکن جانتے ہیں عربی جاننے والے کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے عروج میں اور ترقو میں سلامت طیب جسد والا ملو سوال ہو یار پاؤ تو بیج ہو صحیح پھل دینے والا, کوششیں اس کے ساتھ جو ہوں وہ اس کے مطابق ہوں قانون کے. کہتا وہ اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے بڑھنے کی, اور یہ جو اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اس کی قوتیں انسان کی صحیح قوتیں, پھر پوچھو نہ کس طرح سے وہ ہزار ہزار سال کا جو ایک ایک دن ہے لمحوں میں اور دنوں میں بدل جاتا ہے. عزیزان ایمان, جب خدا کے کلمہ طیب کے ساتھ محمد الرسول والذین معہ کے عمل صالح آئے تھے تو دنیا نے دیکھا کہ وہ سعود کس طرح سے ارتفاع میں بدلا ہے. سر 23 سال کی اس کی کارسازی کوئی زندگی تاریخ کے اندر ہوتی ہے, کلمات بدل ہے, یہ تو آنکھ جھپکنے کا عرصہ ہے. آنکھ جھپکتے ہی وہ انقلاب برپا کیا عزیزان نے مان کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. غیر مسلموں سے پوچھئے وہ بتائیں گے. بات دوسری طرف یہ عمل صالح ساتھ مل جائے تو وہ یوں کرتے ہیں, یہ نہ ہو تو پھر وہ اپنے ہی رفتار سے چلتا رہتا ہے. ہزار سال میں ایک دن پورا ہوتا ہے کہیں جا کے, یہ تاریخی سال ہوتا ہے, یہ تاریخی وقفہ ہوتا ہے, اور وہ جو ہوتا ہے انسانی کوششوں کے پروگرام کے مطابق ہوتا ہے. تو دیکھ لیا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا, عزت جو چاہتا ہے تو یاد رکھو قانون خداوندی کے اعتبار سے ہی یہ مل سکتی ہے. اور اس کا طریقہ آگے بتا دیے کہ نظریہ زندگی سے ہی خدا کا عطا کردہ, اس کے ساتھ انسان کا اپنا عمل صالح, پھر دیکھو عزت کیسے حاصل ہوتی ہے. تو اب آ گیا نا کہ جو جسے چاہتا ہے خدا دیتا ہے, چاہتا والی بات یہ نہیں, جو لینا چاہتا ہے. من کا نا یرید العزت, جو بھی اس کا ارادہ کرتا ہے مل جاتی, جو بھی ارادہ کرتا ہے. اب تو یہ تو ہو گئی عزت, اور آگے چیز وہی ہے جہاں لفظ و یوہل اللہ ہو آیا ہے وہاں جس کے معنی ذلت کیا جاتا ہے. نیچے کی طرف لے جانا کسی کو, آئیے بتائیں اس کے لیے کیا اصول ہے. یہاں کہا ہے نا کہ وہ جو ترجمہ ہمارا ہوا تھا کہ جس کو خدا ذلیل کرتا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا, 89/16-17. وہی گھبلا جو مجھے آیا کرتا 79 اور 89 اور 99 میں, وہی 89 ہی ہوگا یہ. ہاں سنیے عزیزان ایمان, فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه ويقول ربي اكرم. انسان پہ جب خوشحالیاں خوشگواریاں مساد حالات یہ کچھ ملتا ہے پھولا نہیں سلاتا ہے, آزاد یہ ٹھیک ہے آزاد ان بدلے ربی ہو گیا یہ بھی چلتا ہے جاتا ہے. اگلی بات, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ. اور جب وہ دوسرا پہلو بدلتا ہے, رزق کی بھی تنگی آ جاتی ہے, اس سے ذلت بھی آ جاتی ہے, پھر تو ہوتا ہے انسان کے ساتھ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, یوں ہی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے کہ ٹھیک ہے جی جسے وہ چاہے ذلیل کر دے جسے چاہے عزت کر دے, میں تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, اب ہم خواہ مجھے ذلیل کر دیا خدا نے. کہتا یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے نہیں کچھ کیا, یہ ہم خواہ اس نے ہی کر دیا. اگر قرآن کے نسخے آپ کے سامنے ہیں تو دیکھیے گا عزیز نعمان, اور پھر دیکھیے گا انداز قرآن کا اور پھر عربی زبان کا. کہتا وہ یہ کہتا پھرتا اور روتا پھرتا کا کل اور رک جاؤ ٹھہر جاؤ غلط کرتے ستن یہ بات نہیں ہے, ایک لفظ عربی کا ستن یہ بات نہیں ہے, ہم یوں ہی کسی کو ذلیل نہیں کیا کرتے. نینا سبب خدا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری تکریم کیوں تم سے چھن گئی, سنیے عزیزان من کیسے چھنتی ہے. بل لا تکرمون الیتیم, تمہاری کیفیت یہ تھی کہ معاشرے میں جو تنہا رہ جاتا تھا تم اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے, اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. جو تنہا رہ جاتا, بڑی بات کیا گیا
ہمارے یہاں تو یتیم کا درجہ یتیم ہو گیا نا, ماں باپ جس کے مر جائیں. اردو زبان میں تو یہ اسی کو نہیں کہتے, ان کو اس لیے یتیم کہتے ہیں کہ وہ تنہا رہ جاتے ہیں. عربی زبان میں یتیم کہتے ہیں تنہا سے. ہمارے ہاں بھی تو آپ کو پتا در یتیم ایک اصطلاح چلی آتی ہے, شاعروں کو پتا ہے, جس سیپ میں سے ایک ہی موتی نکلتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو یتیم کے معنی ہوتا ہے تنہا, یگانا, اکیلا رہ جانے والا. بل لا تکرمون الیتیم, جو معاشرے میں تنہا رہ جاتا تھا تم عزت نہیں کرتے تھے اس کی. معیار کیا تھا عزت اور ذلت کا عزیز آنے مان؟ جتھے کا بڑا ہونا, گروہ کا بڑا ہونا, پارٹی کا بڑا ہونا. قرآن کریم آپ دیکھیے گا, جہاں جہاں قرآن نے مخالفین کا ذکر کیا ہے نا, وہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس دولت بھی ہے اور ہمارا جتھا بہت بڑا ہے. ذہن میں یہ تھا کہ یہ شاید قبائلی دور جو تھا انسان کا, ٹرائبل جب تھی زندگی, تو ہر ٹرائب میں یہ جو تعداد ہوتی تھی افراد کی نفری, یہ بڑا کاؤنٹ کرتی تھی. جس قبیلے کے افراد زیادہ تعداد میں ہوں وہ بڑا طاقتور قبیلہ گنا جاتا تھا. تو ذہن میں آیا کہ یہ قبائلی زندگی کے متعلق ہے, لیکن نہیں, بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. آج بھی وہی معیار ہے عزیز آنے والے, جس کی پارٹی زیادہ بڑی ہوتی ہے اسی کو عزت مل رہی ہے, اسی کو قوت مل رہی ہے, اسی کو اقتدار مل رہا ہوتا ہے, بڑی پارٹی. اور یہ جو چکر کاٹتے کاٹتے انسان آیا ہے نا سیاست میں, یہ مغربی سیاست کی جمہوریت جو ہے کم وقت, یہ تو وہی ہے زندگی. یعنی جس کی پارٹی تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہو جائے اسی کے ہاتھ میں اقتدار, تعداد کے لحاظ. وہ ہے نا نظام جمہوریت کے, جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یعنی نہایت دیانتدار شریف النفس انسان کی بھی ایک ہی ووٹ, اور دنیا بھر کی بدماشیاں کر کے بیٹھا ہوا اس کا بھی ایک ووٹ, برابر دونوں گڑ ہو رہا. بندوں کو گنا کرتے ہیں, اور گنتی میں پھر یوں ہی 51 ہوئی, وہی جتھا بڑا, پارٹی بڑی, تعداد بڑی, نفری بڑی. وہی قبائلی زندگی کا تصور آج بھی ہے, الفاظ ہی بدلے ہیں ہم نے صرف. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص پھر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو بڑی پارٹی ہے نا اس کے ساتھ ملے. یہ نہیں کہ شریف النفس انسان جو ہے ان کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ معیار ہم نے وہ مقرر کر دیا ہے نا اپنے یہاں. تو اس کے بعد یتیم فرد الگ تنہا رہنا تو ایک طرف, وہ جو منارٹی میں پارٹی رہ جاتی ہے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا, اور فرد جو ہے وہ اس معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے گا, جیسا میں کہا کرتا ہوں اس غلط معاشرے کے اندر تو ہم نے سے ہر ایک یتیم ہے. جس پہ مصیبت بڑھتی ہے تنہا اس کی مصیبت ہوتی ہے عزیز آنے والے. وہ تو جو ہم جنازے میں مردے کو 10 آدمی ساتھ مل کے جا کے وہاں لے جاتے ہیں, وہ اس لیے کہ اگر پڑا رہے تو ہماری جان اداد میں آ جائے, سلام سے سکون سے وہ مرغا کی لاش متاثر ہو جائے. اس کے لیے ہم جا کے اس کو دفناتے ہیں اکٹھے مل کے. معاشرے میں تنہا رہ جائے, ہر فرد تنہا. کہا کہ تمہارے ہاں معیار یہ ہو گیا تھا عزت اور ذلت کا, کہ جس کا جتھا اور جس کی تعداد اور جس کی نفری زیادہ ہوتی تھی اس کی عزت ہوتی تھی, جو تنہا رہ جاتا تھا اس کی تم عزت نہیں کرتے تھے. اور معیار خداوندی یہ تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تعداد نہیں, جس کے جوہر ذاتی زیادہ بلند ہیں وہی زیادہ قابل عزت ہے. تم نے یہ معیار کیا لگتا ہے, کہتا چیخ رہے ہو رو رہے ہو کہ صاحب ہم ذلیل ہو گئے, خدا نے ہمیں یوں ہی ذلیل کر دیا. کہنے لگا یوں ہی نہیں کرتے,
تمہارے یہاں عزت اور ذلت کا معیار وہ ہو گیا تھا نا. وجہ تکریم انسان کا شرف ذاتی شرف انسانیت نہیں رہ گیا تھا, تعداد رہ گئی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے چار ممبر وہیں فلور آف دی ہاؤس جو ہے کراس کر کے دوسری طرف جانے کے عزیزہ نے من دوسرے دن یہ جو میجورٹی والے ہوتے ہیں دوسرے دن مائنورٹی میں ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں چل بیٹھو رہے نیچے آدھے داغے. وہ اس میں ساری اقتدار سارا دلن میں بدل جاتا ہے. لیکن جوہر ذاتی اگر عزت کا معیار ہو تو عزیزہ نے من اسے کوئی چین نہیں تھا. تم نے یہ کیا تھا اس لیے یہ بات ہوئی, یوں رو رہے ہو. اور تم نے کیا کیا تھا بلا تعدون علی طالب مسکین, وہ شخص جو معذور ہو گیا تھا محنت کرنے سے حرکت سے رک گیا تھا, تم نہ خود اس کی روٹی کا انتظام کرتے تھے نہ معاشرے میں یہ کہتے تھے کہ ان کا انتظام زیادہ ضروری ہے, یہ کا مرتا ہے تو مرنے دیجیے. اور کیا تم کرتے تھے سنتے جائیے ذلت کس طرح سے معاشرے میں ذلیل ہوتی ہے, معاشرہ کس طرح ذلیل ہو جاتا ہے. وتاکلون التراث اکلن لما, باپ جائیداد پیدا کر گیا, انڈسٹریلسٹ کا کارخانے پیدا کر گیا, دولت اتنی پیدا کر گیا, سارا کچھ اس نے بھی کس طرح سے کیا, اور یہ اس کا بیٹا ہے کہنے لگا وہ سارے کا سارا تنہا تمہارے پاس آ گیا, بیٹھے بٹھائے تم مسجد بن گئے, نیلی نیر کے بیٹے ہونے کی جی اس کے یوں عزت حاصل کی تھی نا تم, اور یہ ساری چیزیں تو اضافی ہیں. آ بھی سکتی ہے چلی بھی جائے گی, اس کے یوں آنے سے اگر مسجد بن گیا تو چلے جانے سے تم ذلیل ہوگا. اور یہ جو تمہارے جوہر ذاتی تھا وہ تو نہ یوں آتا ہے نہ یوں جاتا ہے, وہ تو محنت سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے, اسے پھر کوئی چور نہیں لے جا سکتا. کہنے لگا یہ چیز وجوہبون المال حبن جمع, اور کیفیت ہماری یہ تھی کہ یہ نہیں کہ ضرورت کے لیے جتنی ہو کافی اتنا ہی کافی ہے, نہیں جمع ہو گیا ہوتا ہے وہ جو نشیب میں کوئی گڑا ہوتا ہے کہ بارش ادھر ادھر سے برسے تو ساری اس کے اندر آ کے جمع ہو جائے, اسے کہتے ہیں. وہ کہے کہ دولت کی حوث تمہارے ہاں ایسے تھی جیسے وہ نشیب میں پانی جمع ہونے والی بات ہوتی ہے, پانی تو اپنا لیول برابر ویسا رکھتا ہے, تم نشیب پیدا کر دیتے ہو کہ دوسروں کا پانی پھر رڑ کے سارا جڑا ہے گا تو اڈے ہی ہوتے چاہے. مایا کو مایا میں لے کر لمبے ہاتھ, یہ ہوتا ہے اس میں یہ سسٹم. جب تک تم نے نظام ایسا بنایا تھا کہ ساری دولت سمر کے ساری کی ساری تمہاری نشیب کی طرف آتی چلی جائے, دیکھ رہے ہیں علیزہ نے من بظاہر یہ چیزیں کرنے والوں کو بڑی عزت مل گئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم آج رو رہے ہو کہ ذلت کیوں نصیب ہو گئے, تم نے معاشرہ بنا لیا تھا. تو ایک طرف تو بتایا کہ جو عزت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے وہ طریقہ یوں حاصل کر سکتا, دوسری طرف بتایا کہ اگر یہ معاشرہ اس انداز پہ ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یاد رکھیے جلدی نہیں تو بغیر صحیح, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس معاشرے کو برپا کرنے والی قوم ذلیل ہو کے رہے گی. تو خدا نے یوں ہی ذلت نہیں دی جو تم کہتے ہو میں جوہن اللہ فما لہ من مکرم. اور اب ماں نے سمجھ میں آ گیا کہ جسے اس قانون خداوندی کی روح سے ذلت نصیب ہو دنیا میں کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا, اسے عزت اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ پھر قانون خداوندی کے مطابق عزت حاصل کرے. یہ جو ہے نا مل نہیں سکتی, اس کے معنی کوئی اس طریقے کے سوا کوئی طریقہ اختیار کرے اور کوئی کہے کہ اس طرح سے مل جائے یوں عزت نہیں ملے گی سر. اور یہاں آیا ان اللہ آجا فلوم آ جائے, پھر تم یہ کہو گے کہ یہ کیوں کہ جوہر ذاتی وجہ تکریم ہے اور یہ اضافی چیزیں وجہ تکریم نہیں ہیں, یہ ہمارے اصول ہیں ہمارے قانون ہیں. فطرت کا قانون بھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ گندم آپ گندم کے روئے جاؤ یہ جاؤ, وہاں تو تم کیوں نہیں یہ کہتے کہ خدا نے یہ کیوں کر دیا کہ گیہوں سے گیہوں ہی پیدا ہو جو سے جو ہی پیدا ہو.
یہ کیوں کر دیا کہنا کہ وہاں تم نہیں پوچھتے. یہاں تم پوچھتے ہو کہ یہ قانون کیوں مقرر کر دیا تھا. انسانیت کے لیے یہی قانون تھا جو ہم نے دیکھا. حاضان قسمان استفقوا فی ربہم. تو یوں تو دنیا میں تم انسانوں کی مختلف قسمیں دیکھو گے, مختلف انواع ان کی دیکھو گے, مختلف گروہ دیکھو گے, مختلف پارٹیاں اور مذاہب. اصل میں دو ہی گروہ ہے. کیا بات, گروہ دو ہی. ایک گروہ وہ ہے کہ جو عزت اور ذلت کے یہ پیمانے رکھتا ہے اپنے سامنے, دوسرا گروہ وہ ہے جو دوسرے پیمانے رکھتا ہے. دو ہی گروہ ہیں دنیا کے اندر. انسانیت انہیں میں بڑھتی. الذین کفروا, وہ جو غلط پیمانے رکھنے والے ہیں, قطعت لہم ثیاب من نار. اب پھر وہی ترجمے ان کے ہمارے ہاں آئیں گے, ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے. یہ ثیاب کا لفظ کپڑے کے لیے عام طور پہ لیا گیا, اور اسی لیے وہ جو پہلی کہتے ہیں نا سرگروپ پہ, وہ جو نازل ہوئی سورہ مدثر ہے, یہ مدثر وقت سیابا کا پتہ ہے, یہی ہے نا جی, وقت سیابوں کا پتہ ہے وہی جی. یا ایھا المدثر, کیا بات آ گئی. بہرحال یہ بات تو کسی اور جگہ تھی. مزمل المدثر, یا ایھا قم فانذر, بات تم تک پہنچ گئی, لے کے اس کو بیٹھے نہ رہو. اٹھ, عالم انسانیت کو آگاہ کر دے کہ جس روش پہ تم چلے جا رہے ہو ذلت کی اور تباہی کی منزل. اٹھ, یہ ہے رسالت عزیزان من. جو سمجھ جائے مقدار کو, پوچھو نہیں اس کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی. تم کون سے بہت بچاؤ پکڑ دے. کیا سر, عظمت اور بڑائی اور اقتدار اور بلندیاں صرف خدا کے قانون کے لیے رہ جائے, یہ نظام قائم کر, اور اس کے لیے اب پروگرام دیا جا رہا ہے. وسیابہ کا فتح ہر, اب ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے پاک صاف رکھ. اور آگے اب رج دفاع جور, اپنی بلیدیوں کو دور کر دے. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے, بس آپ کے معنی کیے کپڑے فتح سے کپڑے پاک رکھا تھا. یعنی یہ بھی پہلی وہی ہے, پہلے یہ ہے تم بند رب کا فقد اندازہ لگاؤ, پروگرام جو دیا گیا ہے اور اس پروگرام کی تکمیل کے لیے کپڑے تو لیا جائے. عربی زبان میں عزیزان ایمان پروگرام ہے عزیز عزیز. سیاب انسان کی شخصیت پوری کی پوری جو ہے اس کو کہتے ہیں, پوری پرسنالٹی پوری شخصیت کو کہتے ہیں. ابتدا اٹھ کے کون دوسرے کو کہے گا, پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو پاکیزہ اور متحر بنا کے رکھ, پھر آگے کہو دوسرے سے. عزیزان ایمان, یہ چیز مکینیکلی نہ کہنے کی ہے نہ سمجھنے کی ہے, یہ تو اپنے اندر پہلے ایک تغیر واقع کرنے کی بات ہے. اسی کی بات کو یہ اثر کر سکتے بھی آگے جا. رسول کے جسے منتخب کیا گیا تھا اس لیے کہ پرسنالٹی اتنی ہے, اس کو بھی جب یہ کہا گیا ہے تم تو شرط عائد کر دی کہ اپنی شخصیت جو ہے پوری کی پوری پرسنالٹی کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کیا کر سکتے ہیں, اس کو پہلے متفر اور فقیرہ بنا پھر اس کے بعد یہاں وہی
فُصِّلَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، پوری کی پوری شخصیت ان کی، پوری کی پوری پرسنالٹی ان کی جہنم کے آگ میں جھلس رہی ہے. نار اللہ المقدۃ التي تطلع على الافئدۃ، اس آگ میں کہ جس کے چھولے دلوں کو لبیٹ لیا کرتے ہیں. کہا یہ جو اس طرح سرفرازیوں سے یوں سر کیے ہوئے اوپر ابھارے ہوئے چلے جا رہے ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ آسمان کو پھاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو غلط معیاروں کے مطابق ترہ بازیوں کی عزت حاصل کیے ہوئے یوں چلے جا رہے ہیں، پاس سے ہی معاشرہ آئے گا تو اس وقت تم دیکھو گے. یہ سب من پاؤ کے روسے ہی ملسمی، بات تو یہ کہنے تھی کہ وہ یوں سر جھک جائیں گے. یہ کیسے سر جھکیں گے؟ عجیب چیز بتائی، کسی کے سر پہ اوپر اگر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے تو خود بخود ہی وہ یوں ہو جاتا ہے. اس آگ کا ذکر آ رہا تھا نا، اس آگ کے لیے کہا یہ کہ یوں سمجھ لیے کہ اکڑے ہوئے چلا جا رہا ہے، تو اوپر سے کسی نے کھولتا ہوا پانی پہ ڈالا تو خود ہی یوں ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ ہو جائے گا. یوں سارے لوگ ہی معافی بتونے مل جلود، ترجمہ ہوتا ہے جی. جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور جو کھالے ہیں ان کی ڈال جائیں گے، وہ تو مردے نو باہر رکھو تو سان ڈال جانی ہے. جلود و بتون، جو کچھ ان کی داخلی دنیا میں ہے، جو کچھ ان کی ظاہری دنیا کے اندر ہے، سارے کا سارا جل سر کے فنا ہو جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّن حَدِيدٍ، اور یہ وہ مقام آیا کہ یوں نہ باز آنے والے، یوں نہ رکنے والے. ترجمہ اس کا یہی ہے کہ لوہے کے گرم ہوں گے ان کے لیے، چپ جا لک جا لک جا جانے میرے گرجا والے آئے نہیں ہے نا. اور وہ مقام گرجا والوں کا ہوتا ہے، وہ قبر وہاں لے جاتا ہے نا مقام میں. اب وہ حدید آیا جو قرآن نے کہا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے. کیا پروگرام ہے وہ پھر دیکھیے. رسول بھیجے، منٹ تو دو ایک ہیں لیکن میں ذرا تو بعد میں آیا تھا، وہی الفاظ میں پھر دوہرا دوں. اگلے دن آیا تھا 24/25 حدید نہیں 57 بٹا پر ولا کٹ رسول بینات. خریدان من سنیے کیا تدریجی مراد، کل ہم رسول بھیجے اور ان کو پہلے دلائل دیے ریشنلی، عقل و بصیرت کی روح سے دلائل دیے. دلائل کی روح سے حقیقت کو تسلیم والوں کے لیے انزلنا معہم الکتاب، پھر ضابطۂ قوانین کہ بھائی اب اس قانون کے مطابق دلائل سے کنورشن ہو رہی ہے. جو کنورٹ نہیں ہوا ہوا دلائل سے، اس سے قانون جو ہے آپ زبردستی منواتے ہیں سر، اور پھر جو زبردستی منوانا ہوتا ہے اس میں سے نکلنے کی راہیں جتنے نکلتی ہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے. بائیناک کی روح سے پہلے قانون کا احترام سکھائیے، قانون کی حقیقت اور صداقت پہ یقین دلائیے، بل کتاب پھر کتاب آتی ہے. قانون دے دیا ضابطہ ہے، قانون کاہے کے لیے دے دیا جی، ٹھیک ہے جی قانون ضابطہ ہے، فوجداری ضابطہ ہے. ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں قانون کی کتابیں ہیں. کیا کام کرتا ہے قانون؟ ول میزان، اور اس کے ساتھ میزان عدل نازل کی. یہ لفظ ہمارا اپنا نہیں ہے، لیکن الناس بالقسط، کتاب دینے کا مقصد یہ ہے کہ عدل ہو اس کے مقابلے. کہا یہ سب کچھ ہم نے کیا، اب وہ قوتیں رہ گئیں جو سرکشی برتیں گی اس کے باوجود، قانون توڑیں گی، مقابلہ کریں گی، نہیں سے ہی قانون ہم رائج ہونے دیں گے. کہا کہ بینات بھی فیل ہو گئی، قانون بھی فیل ہو گیا یہاں ان لوگوں کے لیے. عدل کی میزانوں سے بھی یہ اس طرح سے ترک کے نکلنا شروع کر دیا انہوں نے، سرکشی میں آگے بڑھے گئے. تو اس کے لیے انزلنا الحدید، ان کے لیے ہم نے شمشیر سارا شداب بھی نازل کی ہے. اس کے ساتھ
یہ ہے وہاں جو کہا ہے وَلَهُمْ مَقَامِوْ مِنْ حَدِيدٍ مقامیوں گرس نہیں ہوتا. ہر وہ چیز بات جسے قوت سے روکا جائے اسے کہتے ہیں. وہ قلا قلا کر دیا ہمارے یہاں لفظ ہے نا آپ نہیں چین, وہ یہی چیز ہوتی کسی کو قوت سے روک دینا. اس مقام پہ یہ پہنچ گئے تھے کہ ان سے بینات اور دلائل اور ریزننگ جو تھی یہ ان کی کھوپڑی میں سماتی نہیں تھی, بات قانون کا احترام جانتے ہی نہیں تھے. عدل کے متعلق بھی ہزار تجویزیں سوچتے تھے کہ کس طرح سے اس کو بھی ہم نے کسی طرح ڈیفائی کر دیں گے. یہ ہے انزل نل حدیب. اگلی چار ہی لفظ ہیں کلما ارادو یخرجو منہا من غم عید آدھا ہم آ جائے گی, اس میں داخل ہوں گے نکلنا چاہیں گے نکل نہیں سکیں گے. عزیزان امام سورہ الحج کی آیت ہم 21 تک آ گئے, 22 آیت سے آئندہ لیں گے. میرا جی چاہتا تھا کہ آج یہ حج کی صورت بھی ہمارے سامنے ہے, حج کا مقام بھی آ گیا ہوا ہے, تو کعبہ پر اور حج پر پرانی نقطۂ نگاہ سے میرا ذہن تھا کہ آج یہ میں ضرور لاؤڈ اسپیکر کے نہ ہونے کی وجہ سے میں نے سمجھا تھا کہ میں تھک جاؤں گا. اگلے اتوار کو وہ آیتیں آ رہی ہیں سامنے حج سے متعلق, تو میں